اجازت ہی نہیں دی. عقیدوں کی اہمیت ہی اسی وقت ہے جب ان کی بنیاد تفکر تعقل پر ہو، عبادتوں کی قدر و قیمت ہی اسی وقت ہے جب ان کی بنیاد تفکر و تعقل پر ہو۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنۃ، اور بعض حدیثوں میں بھی تفکر ساعت خیر من عبادت سنۃ، ایک حدیث میں ایک گھنٹہ ایک ساعت غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک ساعت غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دونوں حدیث میں اپنے لحاظ نہیں ہے، کیونکہ جیسا غور و فکر ہوگا ویسا اس کا فکر باپ فکر وہ ہے انسان کو ایک سال کی عبادت کے برابر آگے بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ لیکن مقصد عبادت کیا ہے؟ مقصد عبادت ارتقاء ہے نا۔ عبادت اللہ نے اس لیے نہیں معین کی ہے کہ وہ محتاج عبادت ہے، خدا نے اپنی عبادت اپنے لیے فرض نہیں کی ہے، بلکہ خدا نے عبادت کو فرض کیا ہے صلاحیت دے کر کے چنانچہ قرآن مجید اگر اٹھا کے دیکھیں کہ انسان کے وہاں بہت ساری قسمیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم بھی انسان, حضرت بھی انسان, پیغمبر بھی انسان, پیغمبر بھی ہماری ہماری سے انسان. فرق یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی نہیں, بہت فرق ہے. قرآن مجید نے انسان کئی طرح کے انسان ہیں. ایک انسان کو ہے جو فرشتوں سے افضل, ساری مخلوقات ہے افضل. لقد کرمنا بنی آدم ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے خود ہے مکرم بنایا ہے, تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے ہم نے ہر انسان, ہم آپ بھی. اور کریم اسے اللہ نے جہاں بھیجا ہے کاہے کے لیے بھیجا ہے, بھیجا ہے فرشتوں سے افضل بننے کے لیے, صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے. اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا, البتہ صرف ٹیلنٹ نہیں دیا ہے بلکہ کوچ بھی دیا ہے ہمیں, کیونکہ ٹیلنٹ کافی نہیں نہ ہوتا جب تک کوچنگ نہ ہو. ممکن ہے کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہو, ٹیلنٹ ہونے کی بنا پر یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن ہی جائے گا. ممکن ہے کسی کے اندر جو ہے انجینئر بننے کی صلاحیت ہو, صلاحیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن ہی جائے گا. کتنی ہی صلاحیتیں ایسی ہیں جو زندہ دفن ہو گئی, کتنی صلاحیتیں ایسی تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن جہاں بہت سارا سوال کیا جائے گا, سوال یہ بھی ہے کہ صلاحیتوں کو زندہ دفن پروان کو نہیں چڑھایا. تو اللہ نے انسان بننے کا ٹیلنٹ بھی دیا ہے اور کوچنگ کے لیے کوچ بھی بھیجے ہیں, انہیں پروان چڑھانے کے لیے جو ہے مربی بھی ہمیں دیے ہیں. اور کیسے مخلص مربی دیے, جنہوں نے اپنا وجود ختم کر دیا لیکن ہماری تربیت میں کوتاہی نہیں کی. عبادت خدا کا مقصد کیا ہے؟ ترقی ہے, ارتقاء ہے. عبادت خدا, خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو تو کاہے کے لیے؟ ہمیں ترقی دلانے کے لیے. کس چیز سے؟ جانور سے انسان بنانے کے لیے, تاکہ ہم جانور جیسے جانور سے بدتر نہ بنے بلکہ اشرف المخلوقات بن جائے, فرشتوں سے بھی افضل بن جائے. تو عبادتوں کا مقصد ترقی, تفکر کا مقصد کی ترقی. اب موضوع تفکر کیا ہے اور مقدار تفکر کیا ہے, کیفیت تفکر کیا ہے, اس لحاظ سے فرق ہو جاتا. بعد نے سنایا تفکر ساعت خیر من عبادت سنا, واجبوں پر آیا کہ تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنا. ایک ساعت فکر و تدبر ایک سال کی عبادت سے بہتر نہیں پڑے گی, ایک ساعت تفکر ستر سال کی عبادت سے بہتر. جناب ابوذر کے سلسلے میں ہے کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. ابوذر کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ تفکر اور فکر کیا, تدبر کر کے. یہی وجہ ہے کہ جو موقف ابوذر نے شروع میں اختیار کیا وہ موقف ابوذر کا آخری لمحے تک باقی رہا, کیونکہ جو موقف سوچے سمجھے بغیر اختیار کر لیتے ہیں ان کے مواقف میں ہر آن ہر لمحہ تبدیلی آیا کرتی ہے. جب ابوذر مدینے میں رہا کرتے تھے تب بھی وہی موقف تھا, اور جب ربدے کے میدان میں بھوکوں سے بھوک سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے ابوذر, تب بھی ابوذر کے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا. جب ابوذر کے سامنے تھیلیوں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے تب بھی ابوذر کا وہی موقف تھا, اور جب ابوذر کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا تب بھی ابوذر کا وہی موقف تھا, کیونکہ جو موقف اختیار کیا تھا وہ سوچ سمجھ کے اختیار کیا تھا. فکر و تدبر و تعقل کی بنیاد پر اختیار کیا تھا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو عالمی نظام, یہ تو فیملی سسٹم اسلام نے قائم کیا ہے, قرآن کہتا ہے غور کرو اس میں, تمہیں اللہ کے جو ہے نشانیاں ملیں. آج دنیا میں جتنے بھی ساحران عقل و خرد ہیں کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو. ہر صاحب عقل و خرد کی یہی خواہش ہے کہ اس کا سماج اس سماج میں وہ سانس لے رہا ہے, جس سماج میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے, وہ سماج مدینہ فاضلہ کا بہترین نمونہ بن جائے. یعنی وہ سماج ایسا ہو کہ سب ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہوں, سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہو, لوگ ایک دوسرے کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے ہوں, سوئے ظن اور بدگمانی نہ ہو, لوگ ایک دوسرے کے سلسلے میں اچھے خیالات رکھیں, ایک دوسرے کی ترقی چاہیں, ایک دوسرے کی بھلائی کے خواہاں ہوں, ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر تجاوز اور جارحیت کے بارے میں نہ سوچیں. یہ ہر عقل مند انسان کی خواہش اور تمنا ہے کہ جس سماج میں رہے وہ ایک ایسا سماج ہے, حتیٰ جو خود ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں ان کی بھی آرزو نہیں ہوتی ہے اے کاش ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کرے. اگر کوئی ایسا انسان آپ کو مل جائے جو کہے کہ نہیں میری آرزو تو یہ ہے کہ جس سماج میں رہے وہ ظلم کا سماج ہو, وہ خیانت کا سماج ہو, وہ غدر کا سماج ہو, مکر کا سماج ہو, وہ فریب کا سماج, تو یقیناً اس کی عقل و فراست پر آپ شک کریں. ہر انسان کی تمنا یہی ہے, ہر انسان کی آرزو یہی ہے, لیکن عزیزو آرزو اور تمنا اور خواہش چاہت کافی نہیں ہے, ضروری تو ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے, چاہت اور خواہش ضروری تو ہے مگر کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر چاہت کافی ہوتی تو آج دنیا کا ہر شہر, ہر محلہ, ہر ملک مدینہ فاضلہ کا بہترین نمونہ ہوتا, کہیں بھی ظلم و ستم نہ پایا جاتا, کہیں بھی مکر و فریب نہ ہوتا, کہیں بھی دغل و غداری و مکاری کا تصور بھی نہ ہوتا. لیکن آج کیفیت یہ تو نہیں نہ ہے, چاہت ضروری ہے لیکن چاہت کافی نہیں ہے, بلکہ چاہت کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. اگر آپ ایک ایسا سماج, ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو جرائم کوشش کیے بغیر تم چاہیں کہ یہ سماج قائم ہو جائے ناممکن ہے, اور کوشش بھی کافی نہیں ہے, بلکہ کوشش کو صحیح سمت میں اور اس جو ہے نظام اور سسٹم کے مطابق انجام دینا پڑے گا جس کے لیے مقرر کیا. اگر سسٹم اور نظام سے ہٹ کر کے آپ کوشش کریں گے تو یقیناً نہ صرف ایک ہی وہ کوشش بارہ نقصان دے رہا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ کوشش آپ کو مقصد سے قریب نہ کرے گی بلکہ وہ کوشش آپ کو مقصد سے دور بھی کر دے گی. آپ کو مشرق کی سمت جانا ہے, آپ مشرق کی سمت میں جانے کے لیے اٹھے تو چلے تو دوڑ تو لگائی مگر الٹی طرف چلنے کے بجائے مشرق پہ جانے کے مغرب کی طرف دوڑنے لگے, جتنا تیز دوڑیں گے اتنا ہی مقصد سے دور تر ہوتے جائیں گے. پیاس لگی ہے, پانی کی طلب ہے, پانی کی خواہش ہوتی ہے, پانی پینا چاہتے ہیں, پانی کا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے پیاس بجھانے کا, پیاس بجھانا ہے تو دہن سے پانی پیو, اگر ناک سے پانی پینا شروع کر دیں گے نتیجہ ہوگا انفیکشن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نظام و سسٹم آپ نے نہیں اپنایا. نظام و سسٹم اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا. آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک دانہ گیہوں کا جو آپ کے پاس ہے یہ دانہ 100 دانے میں 500 دانے میں تبدیل ہو جائے, آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی, محنت کرنا پڑے گی, اور محنت بھی وہی جو نظام کے تحت محنت ہو. ایک دانہ 100 دانے میں کب تبدیل ہوگا؟ کہ اس سسٹم کو فالو کریں گے جو اس करीब होगा। और अगर आपने इस निदान से हट करके, इस सिस्टम से हट करके कोई और सिस्टम अपना लिया, कोई और निदान अपना लिया, नतीजे में न सिर्फ ये कि एक दाना सौ दाने में तब्दील न होगा, बल्कि मुमकिन है ये दाना भी सूख करके खत्म हो जाए। आपने कहा निदान तो बड़ा पुराना हो गया, ये सिस्टम तो बड़ा पुराना हो गया, वो सदियों पहले हुआ करता था कि किसान जो है दाने को जमीन में डाल देता था, उसके बाद जमीन के ऊपर धूप पड़ती थी, हम पानी दे देते, गंदी खाद दिया करते थे। नहीं, अब तो तरक्की याफ्ता दौर है, इस सिस्टम को चेंज कर देना चाहो, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम ड्राइंग रूम में सोने की तश्करियों में गेहूं को सजा करके बैठ जाएंगे, उसके ऊपर तो आज कमाय पढ़ पढ़ के फूकेंगे, कुरान के सूरे पढ़ पढ़ के फूकेंगे, तो आए विधवा पढ़ेंगे, और सिस्टम को हम चेंज कर देंगे। जमाना बदल गया, सिस्टम भी बदल जाना चाहिए। अभी तो जितना चाहे तो आए पढ़ते रहे, जितना चाहे सूर्य पढ़ पढ़ के, आयतें पढ़ पढ़ के फूकते रहे, ये दाना हरगिज भी सौ दाने में तब्दील न होगा। न सिर्फ ये कि एक दाना सौ दाने में तब्दील न होगा, बल्कि जो है वो भी रखा रखा खुश होकर के खत्म हो जाएगा। जब तक उस सिस्टम को फॉलो न करे जो सिस्टम इसके लिए मुकर्रर किया गया है। अभी तो हर चीज का एक सिस्टम मुहैया है, सूरज का एक सिस्टम है, जमीन अगर गर्दिश कर रही है उसका एक निजाम है, एक सिस्टम है, हमारे दिल की धड़कन के लिए एक निजाम है, खून अगर हमारी रगों में जारी है उसका भी एक निजाम और एक सिस्टम है। इसी तरीके से अगर आप समाज में मदीने फाजला कायम करना चाहते हैं, एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज जहां किसी किस्म के किसी किस्म का जुल्म और ज्यादती न पाई जाए, ये साजिश भी उसी वक्त पूरी होगी जब उस सिस्टम को फॉलो करे जो इसके लिए मुकर्रर किया। सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि निजाम कौन मुहैया करेगा, ये सिस्टम कौन मुहैया करेगा। आपको दुनिया में बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे, बहुत सारे निजाम मिलेंगे, ये दावा करते हैं, आप अगर हमें फॉलो कर लें आपका ये माशरा, ये समाज जन्नत नजीर बन जाएगा, मदीने फाजला को हम ईजाद कर देंगे। अफलातून और रसूल के जमाने से लेकर के आज तक न जाने कितने मकातिबे फिक्र आए, कम्युनिज्म ने 70-80 साल खूब चहल पहल दिखाई, उनका दावा यही तो था ना, उनका दावा यही था अगर आप हमें फॉलो कर लेंगे दुनिया जन्नत नजीर बन जाएगी, दुनिया से जुल्म और सितम खत्म हो जाएगा, हर जगह पर बराबरी पाई जाएगी, ये जो है मुसावात पाई जाएगी, कोई किसी के हाथ पे डाका नहीं डालेगा। लेकिन 70-80 साल की कोशिशों के बाद पता चला कि नहीं, ये निजाम न सिर्फ ये कि इंसान को कि उस ख्वाहिश को पूरा ना कर सका, बल्कि उसने इंसान को इस ख्वाहिश से और भी ज्यादा दूर कर दिया। अजीब तो निजाम सिस्टम वही मुहैया कर सकता है जिसने सूरज का निजाम मुहैया किया है, जिसने गर्दिश जमीन का निजाम मुहैया किया है, जिसने दिल की धड़कन का निजाम मुहैया किया है, जिसने रगों में खून की रवानी का निजाम मुहैया किया है, जिसने गेहूं के उगने का निजाम मुहैया किया है। अभी तो जमाना चाहे कोई भी जमाना आ जाए, साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, अपनी तरक्की की मेराज को भी अगर साइंस पहुंच जाएगी, फिर भी वो खुदा के निजाम और सिस्टम से बेनियाज नहीं हो सकती है। साइंस का काम खुदा को कश करना है, कश करके उसकी पैरवी करना है। साइंस ने यही तो किया है मादी मैदान में, मादी मैदान में अगर तरक्की करना है तो साइंस का काम यह है, जो निजाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जो सिस्टम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उस सिस्टम को कश करके अपनी जिंदगी को सिस्टम के मुताबिक ढाल दे। अजीजों, बस किसी तरीके से समाज के इर्तिका के लिए, समाज में अदल व इंसाफ कायम करने के लिए, जुल्म व सितम जरायम और क्राइम से समाज को पाक करने के लिए भी उसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो सिस्टम अल्लाह ने मुअय्यन किया है। कुरान मजीद इस सिस्टम को इन लफ्जों में बयान करता है, लकद अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त। सारे अंबिया किस लिए आए, सारे रसूल किस लिए आए, सारी किताबें किस लिए नाज़िल हुई हैं, आदम से लेकर के खातम तक एक تقریب کا مقصد ہے مدینہ فاضلہ کا قیام. مدینہ فاضلہ اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو انبیاء کی تعلیم کو اپناؤ. مدینہ فاضلہ اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تعلیمات کو فالو کرو. جس دن میں فالو کر لو گے مدینہ فاضلہ خود بخود قائم ہو جائے گا. البتہ مدینہ فاضلہ کا قیام اسلام کا آخری مقصد نہیں, یہ تو ابتدائی مقصد ہے. یہ اسلام کا آخری مقصد نہیں ہے, یہ مقصد اسلام کا پہلا زینہ ہے. آخری مقصد کیا ہے؟ آخری مقصد ہے سیر اللہ. آخری مقصد ہے ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کے نور اور روشنی میں داخل کر دینا ہے. لہذا جب پیغمبر کا تعارف کا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا. ابن حبیب آپ کو ہمیں شاہد بنا کے بھیجا ہے, بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے, ہوشیار کرنے والا بنا کے بھیجا. اور کیا بھیجا؟ داعيا الى الله, انسان کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. ابتدائی مرحلہ ہے سماج میں ادب کو قائم کر دینا, مدینہ فاضلہ کو قائم کر دینا, پاک و پاکیزہ سماج کو قائم کر دینا, یہ پہلا مرحلہ ہے. آخری مرحلہ کیا ہے؟ یہ تو خرج الناس من الظلمات الى النور. آخری مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں کی شرک کی تاریکی سے نکال کر کے توحید کی روشنی میں لے آنا, یہ آخری مقصد ہے. سیر الى اللہ, تقرب الى الحق, یہ اسلام کا آخری مقصد ہے. تو خدا بند عالم نے جو نظام ایک مدینہ فاضلہ کے قیام کے لیے معین کیا ہے وہ انبیاء کی طرف سے کتاب الہی کی پیروی ہے. لیکن عزیزو مجھے کہنے دیجیے افسوس کے ساتھ کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے کمیونزم نے دعویٰ کیا اور چلا گیا, کچھ ایسا ہی اسلام کو لگتا ہے. آج اسلام کو 1400 سال سے زیادہ تو ہو چکا ہے نا, قائم ہو گیا مدینہ فاضلہ. یہ مدینہ فاضلہ قائم ہوا کیا؟ اسلام ایک ایسا سماج قائم کرنے میں کامیاب ہوا جو ظلم سے خالی ہو, ستم سے خالی ہو, ناانصافی نہ ہو, لوگ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں, کو کسی کی غیبت نہ کرے, کو کسی پہ تہمت نہ لگائے, کو کسی کمزور ہمیں تو یہی نظر آتا ہے. تاریخ اسلام اگر اٹھا کے دیکھیں گے پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوا, بنی امیہ نے کیا کیا, بنی عباس نے کیا کیا, دور کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج اسلامی ملکوں کی کیا حالت ہے؟ اسلامی ممالک کے آج مدینہ فاضلہ سے قریب نظر آ رہے ہیں, دور نظر آ رہے ہیں. بحرین کی حالت دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے؟ سعودی عرب کی حالت دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے؟ سیریا کی حالت دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے؟ عراق کی حالت دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ افغانستان کی حالت پر نظر ڈالنے کے بعد کیا کہیں گے؟ پاکستان کی حالات دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ مدینہ فاضلہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح سے اور جو ہے مکاتب فکر نے نعرہ لگایا اسلام کا بھی ایک نعرہ ہے؟ نہیں, اسلام نے بہت نعرہ نہیں لگایا. میں کسی تعصب کی بنا پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ دینی عصبیت میں مجبور کر رہی ہے کسی مقتدِ فکر کی. ناکامی اس وقت ناکامی قرار دی جا سکتی ہے جب اس مقتدِ فکر کو جاری کیا گیا ہو, نافذ کیا گیا ہو. عمل کرنے والوں نے مقتدِ فکر پر عمل کیا ہو, عمل کرنے نے ڈاکٹر نے نسخہ لکھا, آپ نے نسخے پر پورا پورا عمل کیا, دوا جس ترتیب سے کھانے کو کہا تھا اسی ترتیب سے دواؤں لیکن اگر بیمار نے اگر مریض نے ڈاکٹر بڑھ گئی یا بیماری میں اضافہ ہو گیا, یہاں خطا کار ڈاکٹر ہے یا پیشنٹ؟ اگر اسلام کی تعلیم پر مسلمانوں نے عمل کیا ہوتا, اگر انبیاء کی تعلیم کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہوتا, اگر پیغمبر نے جو درس دیا تھا مسلمانوں نے اسے اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لیا ہوتا, اس کے باوجود اگر مدینہ فاضلہ قائم نہ ہوتا جسے اللہ نے پیغمبر کی زمانی حاکم بنایا تھا, امام بنایا تھا, ولی بنایا تھا, اسے اگر ولی مان لیا ہوتا اس کے باوجود یہ ساری چیزیں پائی جاتی؟ اس کے تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا, جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اسے گلے لگا دیا. اس نے کہا تھا دیکھو ہمیشہ تابوت سے دور رہنا مشغلے کو تابوت کو گلے لگا دیا, اور جسے کہا تھا اسے اپنے سر پر بٹھانا, اس کے ایک ایک اشارے پر عمل کرنا, اس کی گردن میں رسی باندھ دیا. آپ نے نسخے پر عمل کی ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کی خطا تو نہیں ہو سکتی ہے. اور عزیزوں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کر رہے ہیں اور عمل نہ کریں, یہ اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام کے اسلام میں بہت سارے گناہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. قتل گناہ ہے, زنا گناہ ہے, چوری گناہ ہے, غیبت گناہ ہے, تہمت لگانا گناہ ہے, بہت بڑے گناہ ہیں یہ, ان سب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. لیکن جن لفظوں نے قرآن مجید میں دعویٰ بغیر عمل کو گناہ قرار دیا ہے, دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں, دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں, لیکن عمل سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان ہیں. عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں, عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. اس چیز کو, اس گناہ کو قرآن نے نہایت شدید لفظوں میں بیان کیا ہے. یا چوری کرنا, غیبت کرنا, تہمت لگانا, ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا گناہ تو ہے, لیکن اگر کوئی دعوی اسلام کر کے ان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کے اس عمل سے اسلام بدنام ہوتا ہے, آپ کے اس عمل سے قرآن بدنام ہوتا ہے. اسلام کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے, رسولوں کو بھیجا ہے, کتابوں کو نازل کیا ہے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ سماج میں مدینہ فاضلہ قائم ہو جائے گا, زمانہ ظلم و ستم اور گناہ و جرائم سے مٹ جائے گا. یہ کیا ہے اس کے ماننے والوں کے درمیان بھی گناہ پایا جا رہا ہے. ایک طرف تمہارا اپنا گناہ, اس کے اثرات الگ, دوسری طرف سے تمہاری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر ڈبل گناہ ہو گیا. کبورا مقتن, یہ لفظ کسی گناہ کے سلسلے میں استعمال نہیں ہوا ہے, نہ قتل کے بارے میں, نہ زنا کے بارے میں, نہ چوری کے بارے میں, نہ غیبت کے بارے میں, کسی گناہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اگر یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اس گناہ کے بارے میں, اس چیز کا زمان سے دعویٰ کرتے ہو وہ عمل میں کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ تم نے دعویٰ کیا اور عمل نہ کیا, نتیجے میں صرف تمہارا نقصان نہیں ہوا بلکہ دین خدا کا بھی نقصان ہوا. کتاب لیے دربار میں جا کر صادق علیہ السلام جب کہا جاتا ہے دیکھو فلاں چور کا باپ آ رہا ہے فلاں ڈاکو کی ماں آ رہی ہے آٹھ بجے نہیں صبح چار بجے ملیں گے 10,000 دینار क्या किसी की आंख नहीं खुलेगी सुबह 4 बजे? क्या मुमकिन है कोई सोता रह जाए? अरे आंख नहीं खुली क्या बताएं? क्या ये हो सकता है? एक ऐलान हो गया। जब किसी ऐलान में इंकार नहीं हो सकता है, हुकूमत ये नहीं बता दिया हो हमारे साथ, हो सकता है कि रातों रात हुकूमत का मनसूबा बदल गया है, हो सकता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे ही ना हो, उन्हें हिसाब नहीं कराया था कितने लोग हैं। ये सारे इहतमाल है ना, वादे की खिलाफवर्जी का इहतमाल है। उसके बावजूद बैंक के आगे भीड़ नजर आएगी। अरे खुदा भी कहता है अगर तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। सारा वादा है ना अल्लाह का, तो अगर भरोसा होता तो करते कि ना करते? आज अगर कोई की हुकूमत इस बात का ऐलान कर दे कि जो एक झूठ बोलेगा 100 दिनार का जुर्माना और एक मशीन में लगा दिया, आजकल चिप्स आते हैं ना, एक चिप के हमारे अंदर फिट कर दिया, जितना झूठ बोला 100 रिकॉर्ड, जितना झूठ बोला 100 रिकॉर्ड, हर झूठ के ऊपर 100 दिनार का जुर्माना बोलेंगे। आज की हुकूमत ऐलान कर दे जो कीमत करेगा 100 दिनार के ऊपर, और साथ में कंट्रोल के लिए चिप्स भी लगे, खुदा ने भी चिप्स लगा दिए, एक भी रुको डबल चिप्स लगे हुए हैं, डबल डबल ही नहीं, अजीब है, एक तरफ से फरिश्ते बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से खुद हमारे आका और जवाने वहां पर जाके गवाही देंगे, खुद यही गवाही देंगे, तीसरी तरफ से खुद अल्लाह की सब के ऊपर रखी है। ये जो हम मुराद कर रहा है, तेहरे पहरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमारे काबिल में चुप नहीं रहेगी, क्यों? वजह क्या है? हमारे साथ नहीं है। इसलिए मौला फरमाते हैं कि दीन की बुनियाद क्या है? अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। असास दीन, दीन की फाउंडेशन, दीन की बुनियाद क्या है? खुदा की मारिफत। अगर खुदा को खुदा समझ लेते, अरे खुदा को दुनिया कमाने के लिए कितना साल हमने तालीम हासिल की? ये जो कितना पढ़ा है काहे के लिए पढ़ा है? दुनिया कमाई के लिए पढ़ा है? जिसने ये जो बैचलर किया, मास्टर किया, पीएचडी किया, काहे के लिए किया? 12 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल पढ़ा काहे के लिए? चंद रोजा जिंदगी में चंद पैसे कमाने, यही तो है ना। आखिरत के लिए कितना पढ़ा है? कितनी मालूम आते हैं? अरे मौलाना दीन के पढ़ने के लिए वक्त कहाँ मिलता है, मौका कहाँ मिलता है? दुनिया के मसाइल में भाई, दुनिया की जिंदगी कई दिन की है। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए ना पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया हासिल न करें या किधर हासिल करें, दुनिया अल्लाह ने आप ही के लिए बनाई है, दूसरे तो हमारे तो फैल में खाते। लेकिन हम यही तो न रह जाए ना, यही तो न रह जाए, घर भी तो वापस जाना है। आप कहीं दावत में चले गए, किसी के यहां शादी है, आपको दावत देंगे, दस्तरखान आप ही के लिए बिछा हुआ है, यकीनन आप ही के लिए है, बस नहीं खाए कि घर सारे पहुंच तो सके हैं। घर पहुंचे जाना है, नहीं जाना है, हमेशा यही रहना है। यहां तो फकत आज की दावत है, कल की नहीं। इतना ही खाए, वैसा ही खाए कि घर जा सके। दुनिया वक्त कहां मिलता है। सातवें माह में माह में दूसरे कादिम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वक्त कैसे निकल, वक्त को जो है मैनेज किया जाता है। आज का ये जो है मैनेज करना बड़ी अहम चीज ना है, मैनेजिंग बहुत अहम चीज है। हर हुकूमत अपने लिए ये जो है मिजानिया बनाती है ना, बजट बनाती है। मिजानिया यहाँ की जबान में, बजट हमारे यहाँ की जबान में बजट, और जो मिजानिया बनाती है कितना पैसा है, कितना खर्चा है, कैसे इसको जो है बैलेंस करना किया जाता है ना। ये तो नहीं है हिसाब ही में खर्चा करते चले जाओ, मालूम हुआ कि जहां पर खर्चा कम होना चाहिए तो वहां ज्यादा कर बैठे, जहां ज्यादा हो वहां पर यही नहीं।
पसीने में शराबोर है इमाम, एक साहब इन्होंने इस्लाम को गलत तरीकों से हासिल किया था।
جن کے بعد معرفت دین نہیں دعویٰ تو تھا معرفت کا, مگر معرفت میں کہ آئے اور آنے کے بعد ایمان کو نصیحت کرنے لگے. جس سے نصیحت دینا ہے اسے نصیحت کر رہے ہیں. کہنے لگے بتائیے, بڑے افسوس کی بات ہے, آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے اور آپ اتنا دنیا داری کا غرق ہیں, اگر آپ کو اس حالت میں موت آ جائے تو آپ خدا کو کیا کو دکھائیے گا؟ ارے آپ بیٹھ کے مسلح کا اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, کھیت میں بیٹھے پسینہ بہا رہے ہیں مال دنیا حاصل کرنے کے لیے. ایمان نے فرمایا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ جائے تو یہ بہترین موت ہوگی, کیونکہ میں اس وقت جس میں حلال اپنے بال بچوں کے لیے اس میں حلال حاصل کرنے میں مصروف ہوں, تاکہ تم جیسوں کے سامنے مجھے ہار نہ پہنانا پڑے, تم جیسوں کے پیچھے. تو ایک حصہ زندگی کا, ایک حصہ زندگی کا اس میں حلال حاصل کرنے کے لیے, دوسرا حصہ اللہ نے جو عزتیں حلال کی ہیں ان سے محسوس ہونے کے لیے, ان سے بہتر مند ہونے کے لیے, ان سے کچھ اٹھانے کے لیے. صرف کام 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 نہیں, آج ہو گیا ہے ایک ہی سے یاد ہے آپ کو, کام 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 اسی کی رٹ چل رہی ہے. جب سے موبائل آ گیا کھانا بھی حرام ہو گیا, دسترخوان پر بیٹھے ہیں ابھی گما اٹھائے ایک کھا کے اور ایک کھا کے, ہاں وہ کشتی تھائی لینڈ سے آ رہی ہے ڈوب گئی, فلا جہاز فلاں بات پکڑ لیا, فلا جہاز میں یہ ہو گیا, فلا کسی جیون پڑ گئی, فلا کسی جیون گھٹ گئی, شیئر مارکیٹ کہاں چلی گئی. اب ایک ہاتھ میں موبائل ہے, منہ میں کھانا بھی جا رہا ہے, پتہ ہی چل رہا کھا گیا رہے, پتھر کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں طلاق کی وجہ یہی ہے, بعد میں آپ شروع کر اسے آئندہ تقریروں میں. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا گھر میں موجود ہے, بیوی بیچاری اس نے اپنی محبت سے کھانا منگا کے تیار کیا, اس سے خواہش ہے کھائے اور تعریف کرے, انہیں بتائیے کہ کھایا کیا ہے, تعریف کون کرتا ہے, بات ہی نہیں ہے. گھر میں دولت کے انبار لگے ہیں, بال بچے تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں, وہ ایک حصہ ان کا بھی ہے, خوش ہے ان کے لیے بھی ہے, وقت ہی نہیں ان کے پاس ہے. یہاں سے نکل کے آئے وہ اوور ٹائم, وہاں سے نکل کے اتنے وہ اوور ٹائم, بتائیے نماز کا وقت, روزے کا وقت, کسی چیز کا وقت. دوسرا حصہ زندگی کا, اللہ کی مقرر کی ہوئی حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے, تیسرا حصہ اللہ سے راضی ہونے اس کی عبادت کے لیے, مناجات کی, اس سے توفیق مانگے, اس کے دین کی معرفت اسی سے طلب کرے. خدایا آپ کے دین کی معرفت ہمیں دے دیں. چوتھا ان معتبر دوستوں کے پاس نشست و برخاست کے لیے جو تمہیں تمہارے روپ سے آشنا کر سکے. ہمارے اندر کمیاں ہیں, کبھی ہمارے عقائد میں کمی ہے, کبھی ہمارے اعمال میں کمی ہے, کبھی ہمارے فکر میں کمی ہے, کبھی ہمارے اخلاق میں کمی ہے. کچھ کمیاں تو وہ ہیں جن سے ہم واقف ہیں, لیکن بہت سی کمیاں وہ ہوتی ہیں کہ ہم ان سے واقف ہی نہیں, ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر وہ کمی پائی جاتی ہے. عزیز میں مثال دوں, میرا ہاتھ اگر گندا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا ہاتھ گندا ہے, میرا کپڑا اگر گندا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا کپڑا گندا ہے, گندگی کو دور کر سکتا ہوں, لیکن اگر میرا چہرہ گندا ہے, اگر میرا چہرہ گندا ہے میں کتنا ہی بڑا علامہ دہر بن جاؤں, مجھے پتا نہ چلے گا, میں محتاج آئینے کو, ایک آئینے کا محتاج, جب تک آئینے کے سامنے کھڑے نہ ہوں گے تب تک پتا نہ چلے گا کہ میرا چہرہ گندا ہے, میرے چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے, کالک لگی ہوئی ہے, کب پتا چلے گا؟ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, جس طرح سے جسم کے چہرے کو کی گندگی کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے روح کے چہرے کی کثافتوں کو سمجھنے کے لیے بھی آئینے जब कभी आप आईने के सामने आके खड़े हो जाए, चाहे शाह हो या गदा, शाह हो या गदा, गरीब है या दौलतमंद, आईना इसकी परवाह नहीं करता भाई को, आईना परवाह नहीं करता। बादशाह अगर आके खड़ा होगा काली लगी आईने डरेगा, कैसे इज्जत देंगे तो बादशाह सलामत इज्जत नहीं कहा जा सकता है कि आपके चेहरे पर। दूसरी बात है, आईना चुपके से कहता है, चिल्लाता नहीं है। आईना चिल्लाता नहीं है, देखो तुम्हारे चेहरे चुपके से कह, किसी को खबर ही नहीं कि मिल रही है, चुपके से कह दिया। मोमिन मोमिन का आईना, अगर बरादर है मोमिन को किसी लफ्ज़ में देख रहे हो, कहना तुम्हारी जिम्मेदारी, मगर चुपके से कहना। तुम्हें उसकी तौहीन करने का हक नहीं है, उसे भी आदरू करने का हक नहीं है, भले आईना तीसरा काम क्या है, जितनी खता है उतनी ही कहता है, नमक मिर्च नहीं लगाता उसमें, इजाफा नहीं करता आईना, जितना है उतना ही कहेगा। और आईना ये भी करता है, सिर्फ खामियां नहीं बयान करता है, अच्छाइयां भी बताता है। अगर अच्छाई है हमारे चेहरे पर उसे भी तो बताएगा, ये नहीं कि आपको पता जो है वो पता ये जो है मक्खी की तरह से जो है बुराइयां ही नजर आती है, अच्छाइयां तो नजर ही नहीं आती है। ठीक है, नौजवान है, बच्चा घर में आके है, बच्चे में कुछ खामियां अगर है, अच्छाइयां भी तो है, पहले अच्छाइयों की तारीफ कर लीजिए, उसके बाद उसकी खामियां बयान कर लीजिए। नहीं, अच्छाइयां तो नजर ही नहीं आती, जाहिर बात है आप अगर बुराई बयान करेंगे उसके बाद आईना दूसरे से नहीं कहता, सामने आया तो नहीं बताया कि चेहरे पे काली है, चले जाना पता है कि चेहरे पे काली रही है, खुद से कहता है, दूसरे से नहीं। मोमिन मोमिन उम्मत होगा जो अपने बरादर मोमिन की कमी को उससे बयान करे, दूसरे से नहीं। अगर उससे बयान करेगा इसे नसीहत कहते हैं, दूसरे से बयान करेगा इसे गीबत कहते हैं। इमाम को इमाम पहचान लिया, मारिफत इमाम अगर हो गई, कयामत की मारिफत हो गई, तो मुहाल है कि फिर वो इंसान गुनाहों के करीब जाएगा, मुहाल है कि वो इंसान बदकारियों के करीब भी चला जाएगा, नामुमकिन है। आज अगर आलम इस्लाम बदबख्ती का शिकार है, इसलिए उसने न खुदा को पहचाना, न पैगंबर को पहचाना, न अली को पहचाना, न फातिमा को पहचाना। अगर अली को पहचान लिया होता तो क्या अली के गले में रस्सी का फंदा डालता? अगर फातिमा को पहचान लिया होता तो क्या दरे फातिमा पर आग और लकड़ी लेकर के जाता? जब कहने वाले ने कहा था मैं घर को जला दूंगा, तो लोगों ने तो कहा था क्या उस घर को जला दो जिसमें फातिमा रहती है? जवाब मिला रहा था क्यों, इसलिए फातिमा की मारिफत नहीं थी। अगर मारिफत फातिमा होती, अगर मारिफत अली होती, अगर फातिमा की मारिफत होती तो क्या मुमकिन था कि फातिमा बिस्तर अदालत पर है और कोई फातिमा की हयादत को नहीं आ रहा है? कोई फातिमा तो क्या ये मुमकिन था कि फातिमा के रोने اگر فاطمہ کی معرفت ہوتی تو پھر فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوتے. روایت کے یہ جملے ہیں نا کہ وفات پیغمبر کے بعد عالم فاطمہ کا یہ تھا محسبۃ الراب باقیۃ العین. جب تک فاطمہ زندہ رہی شدت درد سے سر پہ رومال بندھا رہتا تھا اور آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتا تھا. آنسو کس لیے فاطمہ کی آنکھوں سے جاری رہتا تھا؟ کیا اس لیے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا کہ فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی؟ کیا اس لیے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا تھا کہ فاطمہ کی بسری توڑ دی گئی تھی؟ کیا اس لیے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا تھا کہ فاطمہ کو درو دیوار کے درمیان پیس دیا گیا تھا؟ کیا اس لیے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا تھا کہ بدن مادر میں بچے کو شہید کر دیا گیا تھا؟ کیوں قبر پیغمبر پہ آ کے فاطمہ کہتے تھے سبت علی الاضبط علی مصائب لو انھا اضبط علی وسرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد دشمن کو مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دن میں پڑتی شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتی تو کون سی مصیبت تھی جس کا مرضی آپ فاطمہ پڑ رہی تھی؟ یقیناً یہ مصیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ عظیم گھرانہ ہے جنہوں نے کبھی اپنی مصیبت کو مصیبت سمجھا ہی نہیں. انہیں مصیبت اگر احساس تھا تو مصیبت یہ تھی کہ جو لوگ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہیں رسول کی معرفت نہیں ہے، انہیں رسول کے جانشین کی معرفت نہیں ہے، انہیں دین خدا کی معرفت نہیں ہے. فاطمہ دیکھ رہے گی کہ ہزاروں کا مجمع میں چار انسان موجود نہیں ہے. یہ مصیبت تھی، یہی وہ درد تھا فاطمہ کا جو کربلا میں حسین نے کہا ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقدری فیا ضیوف خذینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل ہوئے بغیر زندہ باقی نہیں بچ سکتا، ایک ہمارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. حسین کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ شہیدی بہن زینب کے لاڈنوں کے لاشیں اٹھانے پڑے گی، حسین چاہے اس کے لیے اپنی بہن زینب کے سر کی چادر ہی کیوں نہ دے اپنے. عزیزوں ساری قربانیاں ایک طرف، زینب کی اصلی کا واقعہ ایک طرف. عزیزوں امام زمانہ کی طرف منسوب زیارت ناہیہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے اے ابا عبداللہ حسین کربلا کے شہیدوں ہم آپ پر روئیں گے آنسو بہائیں. کون سے آنسو؟ ہم ان آنسوؤں کے بدلے خون آنکھوں سے بہائیں گے. بدل دموع دما آنسوؤں کے بجائے خون. ایک عارف طرح ایک عارف کی ملاقات امام سے ہو گئی، انہوں نے پوچھا مولا کہ یہ جملہ آپ ہی کا ہے؟ یہ جملہ آپ ہی کا ہے کہ میں آنسوؤں کے بجائے خون سے رہوں گا؟ کہا میں رہی جملہ ہے. کہا مولا تو کربلا کی کون سی مصیبت تھی جس پر آپ نے جملہ کہا؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کا لاشا بربار ہو رہا تھا؟ کہا نہیں یہ وہ مصیبت نہیں ہے، یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم زندہ ہوتے تو بھی خون کے آنسو ہوتے. کہا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب شبیہ پیغمبر کے سینے میں مچھلی لگی تھی؟ کہا یہ وہ مصیبت بھی نہیں ہے قال لو وصل محمد وعلى محمد كهماني مختصر في عبادت کو قبول فرما قال والے سبتے میں اہل بیت اطحار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم خدا نبی امام اور قیامت کی صحیح معرفت حاصل پالنے والے ہمیں دین کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما معروف نے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مضبوط ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما پارے لہا جو میرے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار بنائے پارے لہا جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر دینی کی توفیق کرا معروف تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد ہے پارے لہا معبود جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ان کے دشمن جہاں کہیں اس ڈیس اس لباس میں ہیں اس جگہ میں اگر قابل اسلام ہیں اسلام اللہ بیس تو نابود معبود جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت کر بارے لہا جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اسباب و انصار کو شمار اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا